شعیب وزانی صاحب کا انتظار تھا، ابھی تک آئے نہیں، معمولاً آ ہی رہے ہوں گے، مشہد جانا ہے ان کو ساتھ میں دوڑا۔
یہ تہران ریلوے اسٹیشن ہے، قم سے آئے ہوئے ہیں اور مشہد مقدس کے سفر پر ہیں تاکہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کا بوسہ دیں۔ زیارت کا عشق اور شوق دل میں لیے ہوئے اس مسافر اور زائر کا نام علامہ سید منتظر مہدی ہے۔ علامہ سید منتظر مہدی اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ریلوے اسٹیشن پر سید شبیب حسینی بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔
سلام علیکم، ببخشید اگر بشه آقای حسینی را پیداش کنید. شکر.
آقای سید شبیب حسینی،
خیلی ممنون. السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ، آپ کا مزاج خیر، آفیت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں،
معذرت چاہتا ہوں۔
نہیں کوئی بات نہیں، ممنون، شکریہ، آئیے تشریف لے چلیں۔ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیے کیسا مزاج ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، کیا مشغولیت ہے،
عبادات اور
عبادات و طاعات؟ ظاہر ہے ماہ رمضان میں اور کیا ہوگا، خاص مہینہ ہے، بہرحال عبادتوں کا مہینہ، خدا بند عالم قبول
فرمائے،
بے شک یقیناً خود یہ عبادت بھی قبول فرمائے، اور جو اس سے بڑی عبادت ہے زیارت امام رضا السلام، وہ بھی قبول فرمائے۔
جیسے لگتا ہے ہم لوگ ٹرین کا ٹائم ہو گیا،
چلیں بھائی، چلیں۔
سید منتظر مہدی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع الہ آباد کے ایک گاؤں اترسویہ میں پیدا ہوئے۔ اسکول کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے لکھنؤ کے دینی مدرسے سلطان المدارس میں داخلہ لیا۔ ان کے گھر والوں اور بزرگوں نے دینی تعلیم کے حصول میں ان کی بے حد حوصلہ افزائی کی اور وہ خود بھی دینی تعلیم سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ پچیس سال قبل جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ سے ایک وفد ہندوستان گیا تھا جس نے وہاں کے مختلف دینی مدارس کے طلباء کا اختبار لیا تھا تاکہ ان کو جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ میں داخلہ دلایا جا سکے۔ سید شبیب حسینی سے اس سے پہلے ہی آشنائی ہو چکی تھی۔ ہر عاشق اہل بیت کے لیے مشہد مقدس کا سفر بہت ہی لذت بخش ہوتا ہے، خاص طور پر اگر ہم سفر علامہ منتظر مہدی جیسا مل جائے۔ سید منتظر مہدی ان متعدد طلباء میں سے ایک تھے جو اس اختبار یا انٹرنس میں پاس ہوئے تھے، اور پھر پاس ہونے والے طلباء کے ہمراہ وہ مزید حصول علم کے لیے قم آ گئے۔
عبدالعظیم کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، ملک رائے پرانا جس کے لیے پسر سعد مر رہا تھا، امام عالی مقام کی شہادت کی اس معلوم نے اسی ملک رائے۔
اس وقت ایک حکومت تھی
نہ؟ اس وقت یہاں پر حکومت تھی، یہاں
بڑی سرزمین مانی جاتی تھی، اہم سرزمین،
چونکہ یہ سب عیاش تھے کم وقت، لہذا عیاشی کے نظریے سے یہ سب یہاں آتے تھے، اور وہی خیال تھا ان کا عیاشی، خدا
اپنے انداز سے بسائے ہوئے تھے اس کو۔
ہاں لیکن ہر ضروریات کو پورا کریں
جی، مگر اللہ کا کرشمہ یہ تھا کہ آج یہ سرزمین ایک علی والے کے نام سے مشہور ہے،
مرکز تشیع ہو گیا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک کا تذکرہ صفحۂ شان تک ہے،
ہر وقت۔
علامہ سید منتظر مہدی حوض علمیہ کے سطور کے دروس اور خارج کے دروس سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹریٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ حوض علمیہ میں بہت سے طلباء کے تھیسس سپروائزر بھی رہ چکے ہیں۔
حسن اتفاق سے ہم لوگوں کو سفر میں بھی ساتھ رہنے موقع ملا، مشہد چل رہے ہیں ساتھ میں، تو وقت کا استفادہ کیا جائے، وقت سے بہتر استفادہ ہو۔ آپ کا ہندوستان میں بھی میرے خیال سے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی آپ نے کچھ سند ڈگری حاصل کی، پھر اس کے بعد ایران تشریف لیا، اور ایران بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو یہ کیسا سلسلہ رہا؟ آپ نے وہاں کیوں وہ تعلیم چھوڑی، اور یہاں پھر کیسے ارادہ ہوا، اور یہاں کب آئے، کس طریقے سے شروع ہوئے؟
میں در حقیقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہر الہ آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور پیدا وہیں ہوا ہوں، اور ہائی اسکول تک کی تعلیم ہم نے اپنے وطن میں حاصل کی، اور انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیا تھا، 11th کلاس ہم نے وہاں سے پاس کیا، گورنمنٹ انٹر کالج الہ آباد سے، اور یہ گفتگو سن 80 اور 81 کی ہے۔ تو پھر وہاں سے ہم کو شوق پیدا ہوا، اور بس یہ کہ ہدایت ہوئی اللہ کی جانب سے، اور ہم محمود آباد آئے، لکھنؤ کے نزدیک ہے، وہاں ہمارے ماموں ہوتے تھے مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ، بہت اچھی شخصیت تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو انہوں نے ہماری تربیت کی تقریباً ایک چند مہینے، یعنی سال پورے نہیں ہوئے، اور پھر ہم لکھنؤ میں زیر تعلیم ہو گئے مدرسہ سلطان مدارس میں، لیکن انٹرمیڈیٹ ہم نے کیا کالوین انٹر کالج محمود آباد سے، بی اے ہم نے شیعہ ڈگری کالج سے کیا، اور ایم اے ہم نے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم اے فرسٹ ایئر میں تھے، اس کو کامل کیا، تمام کرنے کے بعد ہم ایران آ گئے، اور ایک شوق تھا ایران آنے کا کہ مطلب کہ علم دین اگر حاصل کرنا ہے، تو اس وقت بہرحال نجف کا نام اتنا نہیں تھا، اس لیے کہ نجف کے حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، حوضہ اجڑ چکا تھا، اور گرچہ متاثر نجف ہی کی وجہ سے تھے،
لیکن ایران میں حوضہ قائم ہو چکا تھا،
ہاں ایران میں تو بہت ہی زیادہ وہ ہو چکا تھا، مگر یہ کہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے، لیکن کوشش بہت کرتا تھا اور دوڑ دھوپ بہت کرتا تھا پڑھائی کے سلسلے میں، تو وہاں کے لکھنؤ کے جو اچھے اساتذہ معروف ترین، جیسے کہ مولانا سید ایوب صاحب قبلہ مسجد ناظمیہ میں تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے پڑھنے، سلطان مدارس میں ہم زیر تعلیم تھے، وہاں سے ہم نے صدر الفاضل کی ڈگری لی، پھر ہم یہاں آ گئے، اور جانے کے بعد ہی ہم نے ایم اے فائنل ایئر کا ایگزام دیا لکھنؤ یونیورسٹی سے، اور ہمارا مضمون جو ہے ہر کلاس میں الگ رہا، یعنی ہر ہائی اسکول میں بالکل ڈفرینٹ ہے، ہائی اسکول میں یہاں تک کہ ہم سنسکرت پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں آ کر کے ڈفرینٹ ہو گیا، اردو آ گئی ہمارے پاس اور فارسی آ گئی۔
اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، مجلسوں کا سلسلہ آپ نے وہیں سے شروع کر دیا تھا، ہندوستان سے ہی؟
ہاں مجلسیں میں نے وہاں پڑھنا، جب سلطان مدارس میں میں تھا طالب علم، تو سن 82 سے مجلسیں پڑھنا شروع کیا، اور لکھنؤ کے اندر بہت مجلسیں ہم نے پڑھی ہیں، اور مشق گویا ہمارا مجلسوں کا سلسلہ جو ہے اس کی مشق جو ہے وہ لکھنؤ۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں آنے کے بعد 87, 88, 89 یعنی ہر سال ہم ہندوستان جاتے تھے، اور ہر سال عشرۂ محرم ہم بمبئی میں پڑھتے تھے، آزاداران حسین کا دفتر کہلاتا تھا مغل مسجد کے بازو میں۔ ایران میں ہم جب یہاں آ گئے 86 میں، تو آپ سمجھیے کہ یہاں میرا داخلہ جو ہوا وہ اس زمانے مدرسہ حجتیہ میں امتحان لیا کرتے تھے، آیت اللہ ابراہیم جناتی ہوا کرتے تھے، انہوں نے میرا ایک ورودی امتحان لیا، شرح لما، کتاب الصلاۃ، زکوٰۃ اور اصول الفقہ جلد اول، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ تعین کیا کہ مدرسہ حجتیہ میں اس زمانے میں نیا نیا کلاس شروع ہوا تھا، ورنہ سسٹم تھا حوضے میں باہر پڑھنے کا، خارج میں باہر جو ہے درس ہوا کرتے تھے، تو پانچویں کلاس تھی، اس کلاس میں شرح لما اصول الفقہ جلد دو داخل، تو انہوں نے کہا کہ آپ جلد دو از اول تا آخر اور شرح لما کتاب الزکوٰۃ سے کتاب الحج تک پڑھ کے اور امتحان دیں۔ سو چار مہینے رہ گئے تھے، تین مہینے یا چار مہینے، وہ میں نے پڑھ کر کے امتحان دے دیا۔
تو آپ کا اصلی یعنی فریضہ، مشغلہ جو بھی کہہ لیں علمی اعتبار سے، تبلیغ ہے یا تدریس؟ آپ میں جہاں تک جانتا ہوں تبلیغ کے حوالے سے مختلف ملکوں میں جانا رہا۔
جی یعنی میرا یہ ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں تب تک جو ہے تین رخ ہیں میرے پاس، تینوں میں کوشش اور صحیح ہے، ایک تو یہ کہ تدریس ہے، اور دوسرا رخ جو ہے وہ تحقیق ہے، چنانچہ اب تک میں نے قاعدۃ الاطاعات کے اوپر تحقیق ہے، حرمۃ الاعیان علی الاسم پر تحقیق ہے، سب المومنین پر تحقیق ہے، اور خمس کی ابواب ہیں چند، لیکن فعلاً جو موجودہ لکھ رہا ہوں وہ ارباح مقاصد،
ان تمام موضوعات پر ریسرچ
ان پر، جی ہاں میرے پورے یعنی تقریرات میں نے لکھی ہیں اپنی خود کی، اس میں نظر بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں، بعض جیسے کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا حرم پناہی کی تقاریز بھی ہیں اس کے قاعدۃ الاطاعات پر، یہ حرمۃ الاعیان علی الاسم پر آیت اللہ کعبی کی تقریز ہے، اسی طریقے سے ابھی جو فعلی لکھ رہا ہوں اربع و مقاصد کے اوپر جو ہے اس پر آغائے اندلیب جو ہیں وہ رہنما ہیں میرے، اور یہ سلسلہ ہمارا تحقیق، جب تک یہاں ہے تدریس و تحقیق ہے۔
علامہ سید منتظر مہدی کی دینی اور تبلیغی سرگرمیاں صرف ایران یا حوض علمیہ تک ہی محدود نہیں، وہ گزشتہ کئی برسوں سے تبلیغ دین کے لیے امریکہ اور یورپ کے سفر پر جاتے ہیں.
لیکن تبلیغ کے سلسلے میں جاتے ہیں تو ماہ رمضان ایک مہینہ سوا ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ امریکہ ہم زیادہ تر جاتے ہیں, اور تقریباً 10-11 برس سے ہم جا رہے ہیں. اور محرم اور سفر 2 مہینے, تو مختلف ممالک میں جانا ہوا ہے اس سلسلے میں ہمارا تبلیغ کے سلسلے سے, کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ, کینیڈا. امریکہ تو مسلسل جا ہی رہا ہوں 11 برس سے, تقریباً 23 مرتبہ جا چکا ہوں. کینیڈا بھی تقریباً میں 8 برس گیا ہوں اور ابھی بھی جاتا ہوں. اور لندن, سویڈن, اوسلو, زیارتوں کے حوالے سے, حج کے حوالے سے, حج کے سلسلے میں میں گیا ہوں تقریباً 7 مرتبہ حج مشرف ہوا, اللہ کا کرم ہے, اور 5 مرتبہ ہم نجف کی زیارت سے مشرف ہوئے. سیریا نہیں گئے, سیریا ہم اس دفعہ کی نظر ہے ہماری, جانا ہے انشاءاللہ جانے والے.
نماز مغرب و عشاء کے لیے ٹرین سمنان ریلوے اسٹیشن پر رکتی ہے. بندہ جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اندر خدا کے وجود کا احساس کر لیتا ہے تو اس قدر اس کا گرویدہ شیفتہ اور مجذوب ہو جاتا ہے کہ اب اس کا دل کسی غیر کی محبت کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا. اور پھر محبوب حقیقی اور خالق کائنات کے حضور ہی اس کا رہنا غیر قابل توصیف ہو جاتا ہے. خداوند عالم کے ساتھ یا اس کے وجود کو احساس کر کے اس کے ساتھ رہنے کے جو لمحات ہوتے ہیں اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بندے کے لیے عبادت الہی سے بہتر کوئی اور لذت نہیں ہے. نماز کے بعد سید شبیب حسینی علامہ منتظر مہدی کے ہمراہ افطاری کے لیے ٹرین کے ڈائننگ کار میں جاتے ہیں.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. خداوند عالم جو ہے رمضان کو قبول فرمائے اور تمام اعمال کو, خصوصاً جو اعمال حالت صوم میں ادا ہوئے ہیں جن کی ضمانت ہے قبولیت کی, وہ صحیح اتر جائیں.
حضرت امیر المومنین نے جیسا کہ فرمایا فرض اللہ الصیام اطلاعا لاخلاص الخلق، کہ اللہ نے روزہ واجب کیا تاکہ لوگوں کے اخلاص کو محسوس کر سکے، امتحان لے سکے، اخلاص کا سمجھ سکے. اب ماہ رمضان کے بعد ہم وارد ہو جاتے ہیں عید الفطر میں اور عید آ جاتی ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عید جو ہے صرف خوشی منانے کا نام نہیں ہے، تو اپنے اس اخلاص کو اور اپنے اس اخلاص سے نیت اور اخلاص سے عمل کو کس طریقے سے عید میں پیش کیا جائے کہ واقعاً عید عید بن سکے. ابھی مولا کی حدیث بھی آئی تھی کہ کل یوم اللہ صلی اللہ فیہ فوعید، تو عید کو عید ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو
در حقیقت اس سلسلے میں کہ فلسفہ احکام جتنے ہیں وہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بھی اشارے کیے ہیں ان کے بہت سے گوشے ہیں. ان میں سے ایک گوشہ یہ جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابتدا یوں کی کہ فرض اللہ ہو علی ایمانا، اللہ نے ایمان اس لیے فرض کیا ہے تطہیرا للقلب. تو جب سیام تک پہنچتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ابتلان لاخلاص الخلق، یعنی اخلاص کی بھرپور طریقے سے آزمائش ماہ رمضان میں. اور یہ آزمائش جب 30 دن میں پوری ہو گئی تو اصل اخلاص کا ماحصل اور ثمرہ جو ہے وہ کس دن ملنا ہے؟ یہ 30 دن تو آپ نے آزمائش دی ہے، لیکن ماحصل کا دن کون ہے؟ اس کا نام عید ہے. ماحصل جو ہے اصل اخلاص کا وہ عید ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے اخلاص کا اظہار کیا ہے 30 دن. اخلاص کے اندر جو ہے وہ ہر طریقے سے ایمان آپ کا پختہ ہے، کامل بلکہ ہے. آپ جو ہیں وہ غیر اللہ کی طرف جو ہے ذرہ برابر اتقال و اعتماد نہیں کر رہے ہیں، بھرپور اللہ پر اعتماد کامل کیا. اب اس اعتماد کے بعد پھر اللہ نے اس دن کو ثمرۂ اخلاص قرار دیا. اب ثمرۂ اخلاص قرار دیا، اگر کوئی شخص اس حدیث کے ماتحت اس دن ایک ذرہ گناہ کر لے تو گویا اس نے 30 دن کے اخلاص کے امتحان میں جو کامیابی حاصل کی تھی، ایک ہلکے سے گناہ سے اس نے اس کو مٹا دیا اور ثمرہ چلا گیا پورا کی پورا. اس لیے مولانا نے فرمایا کہ عید کے معنی خوشی نہیں ہے تنہا، خوشی وہ ہے کہ گناہ نہ سرزد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ماحصل کو بچا لے گئے. امر حقیقی تو یہی ہے کہ عید کے معنی ہی جو ہے وہ خوشی ہی کے ہیں، کہ اس دن کو عید قرار دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مورد میں جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ سورہ مائدہ نازل ہوا تو اس دن کو عید قرار دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ عید کے جو اس سلسلے میں عرض کیا آپ کے لیے کہ یہ نچوڑ اور ماحصل ہے. میں ایک تعبیر اور اس کی کرنا چاہتا ہوں کہ 30 دن جو اخلاص تھا آپ کا، وہ اخلاص جو ہے وہ تنہائی میں تھا. وہ اخلاص اور وہ امتحان و ابتلاء و آزمائش تنہائی کی تھی آپ کی. اور آج اجتماعی اخلاص آپ کے اخلاص کو خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اجتماعی طور پر کیسے آپ جو ہے آپس میں ملنے کے باوجود ہم سے اخلاص کو ممنون شکریہ برقرار رکھیں گے. یہ میں تو یہ اجتماعی طور پر، اب اجتماعی تو کیوں، انفرادی طور پر پھر بھی انسان خالص ذہن ہی بھٹکنے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ذہن اس کا جو ہے ایک طرف ہے، بالکل ایک سو ہے خدا کی جانب ہے، تو شاید بہت کم چانسز ہوں کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو، پھر بھی نکل جائے گا. اخلاص میں، ابتلا میں، مقامی ابتلا میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی شکل میں ایک تو خود کے ذہن کا بھٹکنا ہے ہی ہے، چلو 50 اور بھٹکانے والے ہیں جی اجتماع والے، لیکن اس میں آپ رہ کر کے اطاعت الہی جو کریں گے اس وقت، اور جو اخلاص اور اس کی آزمائش کو ظاہر کریں گے، وہ دن اہم ہے اور یہی ثمرہ بنے گا آپ کے 30 دن کا. ظاہر ہے کہ معصومین کے کلام کے آئینے میں کچھ کوشش کریں بولنے کی،
لیکن یہ کہ ہم خود جو ہے وہ اتنی قوت و استطاعت نہیں رکھتے. ایک لفظ میں مولا نے فرمائی دیا ہے, اس کے آگے تو چراغ دکھانا جو ہے آفتاب کو بالکل
اسی سے نتیجہ جو ہم پیش کر رہے.
لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ عید کے دن ہم سارے لوگوں کو بھرپور طریقے سے روزے عبادت ماننا ہی ماننا چاہیے, اس کو روزے عبادت قرار دینا چاہیے. اور جس طرح سے لوگ اس کو ڈیولپ کر کے لے کے چلے گئے ہیں صرف خوشی کی طرف, دیکھیے اگر نیا لباس پہننے کی تاکید ہوئی ہے تو اس کا ایک فلسفہ ہے. اس کا یہ فلسفہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے آج کے دن جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ 30 دن جتنے کپڑے وپڑے آپ پہنے تھے, سال بھر جتنے پہنے تھے اور 30 دن میں آپ نے اس کی صفائی کی تھی, اس کے باوجود اس کو اتار کے اب دوسرے لباس کو پہن لو. یعنی یہ ایک اشارہ ہے لطیف کہ جتنی کثافتیں تھیں تمہارے اندر امس کی, جسمانی اور معنوی اور روحانی, ان سب کو خلا کرو اور ایک نیا لباس روحانیت کا اور معنویت کا زیب تن کرو آج کے دن. یعنی ہر ایک عمل کی توجیہ ہے, ہر ایک عمل کی حکمت ہے, بغیر اس کے جو ہے وارد نہیں ہوا ہے. تو میرا پیغام ان لوگوں کا یہی ہے کہ مجموعی طور پر عید کو روزے عبادت قرار دینا چاہیے اور بہترین دن ہے عبادت کا عید. اور اسی لیے دیکھیے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا قلب صاف ہو. جتنی صفائی اور طہارت قلب میں ہوگی ایمان بھی ٹھہرے گا, عمل کے اثرات بھی باقی رہیں گے. اور آج کے دن جتنی صفائی کے ساتھ انسان کو ایک دوسرے سے ملنا ہے, یہ اس لیے قرار دیا گیا ہے, نہ کدورت ہو, نہ بغض ہو, نہ حسد ہو, نہ خواہشات نفسانی ہو اتنی زیادہ. بھئی آپ بشر ہیں, بشر کی حیثیت سے جتنی ہونی چاہیے لیکن حیوانیت والی نہیں ہونی چاہیے, اسی کی مشق کرائی تھی اس دن. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجموعی طور پر یہ کہ ہمیں سب کو یعنی قلبی طور پر عید کے دن کو روز عبادت ماننا چاہیے.
ایک رات کا سفر جو کہ معنویت سے سرشار اور روحانیت سے پر ہے, اور گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد بالآخر اب صبح کے بھی کچھ اوقات گزر چکے ہیں. اس اثنا میں ٹرین مشہد مقدس کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی ہے.
السلام علیکہ یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض طوس, السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا المرتضی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر انجام انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. سید شبیب حسینی علامہ منتظر مہدی کے ہمراہ حرم مطہر یعنی فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ملکوتی میں داخل ہوتے ہیں. یہاں عاشقوں کا زمزمہ ہے. اے مہربان پروردگار, میرے دل کو اپنی محبت سے سرشار کر دے, خضوع و خشوع کو میرے دل میں بسا دے, مجھے اپنی ذات اور اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والا قرار دے. اے سب سے زیادہ صاحب جلال اور سب سے زیادہ بزرگ مرتبہ, مجھے اپنے وصال کا گرویدہ بنا لے, اور تو خود بھی مجھے دیکھنا پسند کر اور اس وصال کو مہر و محبت سے سرشار کر دے. اے میرے اللہ, مجھے نیک بندوں میں قرار دے اور اس نیکی کے بدلے مجھے جنت میں داخل کر. اے رحیم و کریم